جمعہ 3 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ خیبر پختونخوا کے مالاکن ڈویژن میں سپاہی کے سر قلم کرنے کے واقعے کے بعد کرفیو کا نفاذ، کیا شدت پسند پھر سر اٹھا رہے ہیں؟ تجزیہ کار:
جو نئی چیز نظر آ رہی ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور مختلف تنظیموں کا آپس میں اتحاد یا حکمت عملی پہ اتفاق نظر آ رہا ہے۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے سیاحتی مقام مدین میں گزشتہ روز ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کے واقعے کے بعد علاقے میں نافذ کیا گیا کرفیو اب اٹھا لیا گیا ہے۔ صبر احمد:
مدین کے پولیس حکام نے بتایا کہ غیر معینہ مدت تک نافذ کرفیو کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کرفیو ختم ہونے کے بعد مدین کے بازار کھل گئے ہیں اور لوگ عید کی خریداری کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشنز کے دوران کئی افراد کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، لیکن سرکاری طور پر ان گرفتاریوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ گزشتہ روز نامعلوم افراد نے مدین میں اسپیشل فورس کے پولیس اہلکار محب اللہ جان کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔
پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں میں کم از کم 15 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے 3 ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا کہنا ہے کہ جس وزیر نے حج کی عبادت کے بارے میں متنازع بیان دیا ہے وہ ان کی کابینہ سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وزیر مواصلات عبداللطیف صدیقی نے حج کے بارے میں بیان دیا تھا کہ وہ افرادی قوت کا ضیاع اور معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سخت گیر موقف رکھنے والی اسلامی جماعتوں نے اس بیان پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ متعلقہ وزیر خود اپنے بیان کی قیمت چکائیں گے، نہ کہ ان کی حکومت۔ اطلاعات کے مطابق صومالیہ کے عسکریت پسند گروپ الشباب نے جنوبی صومالیہ میں اپنے گڑھ ساحلی شہر براوے کا قبضہ چھوڑ دیا ہے۔ افریقی یونین اور صومالی حکومت کے اہلکار شہر سے 20 کلومیٹر دور ہیں اور شہر کی جانب آ رہے ہیں۔ براوے دارالحکومت مقدشو سے 200 کلومیٹر دور جنوب میں واقع ہے۔ ہانگ کانگ کی حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ مظاہرہ کرنے والے طلباء کا کہنا ہے کہ مظاہرے ختم کرانے کے لیے سرگرم حکومت حامی افراد کے ساتھ جھڑپ کے بعد ان کے پاس ان مذاکرات کو ختم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ اس سے قبل احتجاج کرنے والے طلباء حکومت کے ساتھ اپنے مطالبات پر بات چیت کے لیے رضامند ہو گئے تھے، جنہوں نے ملک کے چیف ایگزیکٹو سی وائی لیونگ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ وسطی بھارت میں پولیس نے دائیں بازو کی ہندو تنظیم کے دباؤ میں آ کر ایک مسیحی نوجوان اور ایک ہندو لڑکی کی شادی کو کالا دم قرار دے دیا۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر۔
مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے اس جوڑے نے لڑکی کے والدین کی مرضی کے بغیر خفیہ طور پر ہندو رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی تھی۔ جب ہندو تنظیموں نے احتجاج کیا اور سرکاری عمارتوں پر حملوں کی دھمکی دی تو پولیس نے جوڑے کو تلاش کر کے اسے علیحدہ ہونے پر مجبور کیا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران ہندو گروہوں کی جانب سے ایسے ہی اقدامات میں اضافہ ہوا ہے۔
سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرے گی، لیکن اب اس نے ان مختصر معذرتوں کو روک دیا ہے جو وہ اپنے متنازع تجربے کے بعد کرتی آ رہی تھی۔ شمائلہ خان:
جون میں فیس بک کو اپنے 7 لاکھ صارفین کی اجازت کے بغیر ان کی نیوز فیڈ میں رد و بدل کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ ادارہ ایسے رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا اور اس نے ان تمام تنقیدوں اور آراء کو سنجیدگی سے لیا ہے، اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کو مختلف انداز میں کیا جانا چاہیے تھا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ نے بغیر صارفین کی اجازت کے ان کی نیوز فیڈ کو ایک ہفتے تک اپنے اندازے سے استعمال کیا کہ وہ اس وقت کس طرح کا جذباتی اظہار کر سکتے ہیں۔
انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے سربراہ ابوبکر شیکاؤ کو زندہ دکھایا گیا ہے، جنہیں ملک کی فوج نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ظہیر الدین بابر:
ویڈیو میں ابوبکر شیکاؤ نے کہا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے گزشتہ 3 ہفتوں سے لاپتہ قومی فضائیہ کے جٹ طیارے کو مار گرایا ہے۔ پچھلے ہفتے نائجیریا کی فوج نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شخص جو ویڈیوز میں خود کو بوکو حرام کے رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ اگست 2013 میں بھی فوج نے کہا تھا کہ ابوبکر شیکاؤ شاید مر چکے ہوں گے۔ سیکیورٹی ماہرین ملک کی فوج کی ساکھ کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کے مالی میں مشن کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے ملک کے شمال مشرقی حصے میں امن فوج کے کم از کم 9 اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حالیہ جھڑپ مالی میں اس کے مشن کی تاریخ کا بدترین حملہ ہے۔ مشن کے اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ وہ ڈر گئے تھے اس حملے سے، جو ان کے بقول ایک بزدلانہ حملہ تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ ان کا ملک شامی شہر کوبانی کو دولت اسلامیہ کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا، جبکہ وزیر دفاع عصمت یلماز کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی قدم اٹھا نہیں سکتے۔ ترکی کی سرحد پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ ایسے اثرات نہیں دکھائی دیتے کہ ترک ٹینک دولت اسلامیہ پر حملے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اگر میں پوچھوں کہ آپ سیربین کیوں سنتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پروگرام اور اس میں شامل حالات حاضرہ سے متعلق آپ کی رائے میں سیربین میں شامل کرنا چاہوں گا۔ مجھے اپنی رائے بھیجیے اور اس کے لیے پاکستان میں 0800-222-75 پر مفت فون کیجیے اور ایک منٹ کے اندر اپنی رائے ریکارڈ کیجیے اور مجھے شفیع نقیجہ مئی کو بھیجیے۔ نمبر ایک بار پھر 0800-222-75۔ سیربین بی بی سی اردو سروس کا مایناز پروگرام۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ حضرت داؤد کے دور میں کون سی شراب پی جاتی تھی؟ یہ سوال کیوں پوچھا گیا ہے اور اس پر تحقیق کہاں کی جا رہی ہے، اس سوال کے جواب جاننے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لانا پڑے گا۔ اور آئیے اب سیربین شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کے علاقے سوات میں مدائن میں ایک پولیس اہلکار کے سر قلم کرنے کے واقعے کے بعد نافذ کیے گئے کرفیو کو اب اٹھا لیا گیا ہے۔ تاہم اس علاقے میں چن چن کر سیکیورٹی اہلکار سمیت طالبان مخالف افراد کو نشانہ بنا کر قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سن 2009 میں جب طالبان نے اس علاقے پر حکمرانی قائم کی تھی تو ان کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کی گئی تھی۔ اس کے 5 سال بعد کیا یہ خطرہ ہے کہ اس علاقے پر پھر شدت پسند حاوی ہو سکتے ہیں؟ اس پر تبصرہ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے سنتے ہیں سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ۔
ضلع سوات کے سیاحتی مقام مدین میں غیر معینہ مدت کے لیے نافذ کرفیو کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کل اس علاقے میں نامعلوم افراد نے اسپیشل فورس پولیس اہلکار محب اللہ جان کو ان کے ڈیرے میں گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ سوات میں امن بحال ہوئی کئی برس بیت گئے ہیں۔ علاقے میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی کے باوجود ٹارگٹ کلنگ اور دیگر تخریبی کارروائیاں زور پکڑ رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع سوات میں 2009 سے اب تک 122 پولیس اہلکار مختلف واقعات میں مارے گئے ہیں، جبکہ صوبے میں رواں سال ہلاک ہونے والی پولیس اہلکاروں کی تعداد 31 ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اور نیم قبائلی علاقوں میں ہلاک ہونے والے امن کمیٹیوں اور قومی لشکروں کے اراکین کی تعداد کے حوالے سے واضح اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں طالبان مخالف قومی لشکر، امن جرگوں اور امن کمیٹیوں کے 500 کے قریب ممبران عسکریت پسندوں کا نشانہ بنے ہیں۔ تحصیل قبل کے امن کمیٹی کے سربراہ سید انعام الرحمان نے بی بی سی کو بتایا،
یہ جی میرے خیال میں 50-55 تک لوگ مارے گئے ہیں نک پخیل کے علاقے میں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو نہ قاتل کو پکڑا گیا نہ اس ٹارگٹ کلنگ والوں کو۔
سوات میں امن کی بحالی کے بعد اب تک عوامی نیشنل پارٹی کے 275 کارکنان بھی عسکریت پسندوں کا نشانہ بنے ہیں۔ سوات میں عوامی نیشنل پارٹی کے ضلع صدر شیر شاہ نے بتایا،
سوات میں جو امن کے حوالے سے جو حالات خراب ہو رہے ہیں، میں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہر مہینے میں اور ہر ہفتے میں روزانہ کی بنیاد سے امن کی امن کمیٹی کے ممبر جو ہے اگر دوسری پارٹی سے تو نشانہ بناتی ہے۔
شورش سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ایسے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس میں پولیس اہلکار، امن کمیٹیوں کے ممبران یا کسی سیاسی پارٹی کے کارکن کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔
یہ تھے سوات سے صحافی انور شاہ۔ خاص نشانہ بنا کر سیکیورٹی اہلکاروں اور طالبان مخالف افراد کے قتل میں سر قلم کرنے کے واقعات میں بظاہر اضافہ ہوا ہے۔ میں نے تجزیہ نگار ڈاکٹر خادم حسین سے پوچھا کہ شدت پسندوں کی اس وقت اس حکمت عملی کو کس طرح دیکھا جائے؟
بالکل، یہ ایک حکمت عملی لگ رہی ہے، اور یہ حکمت عملی کی بنیاد ایک تو خوف کی فضا قائم کرنے کے بعد جو ان کے سلیپر سیلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یا ان کو فعال بنانا ہے، اور دوسرا نئے اتحادوں کی بنیاد پہ نئے قسم کے ایسے آلات استعمال کرنے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنے مقاصد خطے میں اور پاکستان میں حاصل کر سکیں۔
تو یہ جو سوات میں ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی سے کتنا مختلف ہے؟
یہ اب جو صورتحال لگ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو تنظیمیں تھیں جن میں بظاہر کوئی اتحاد نظر نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تنظیمیں آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، اور اگرچہ یہ ماضی کے ساتھ جڑی ہوئی حقیقت ہے، خوف قائم کرنے کے لیے اور خوف کو سرایت کرنے کے لیے تاکہ لوگ ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں یا پھر ان کی کسی بات پہ تنقید نہ کر سکیں، اس کے ساتھ یہ جڑی ہوئی بات ہے۔ لیکن اس میں جو نئی چیز نظر آ رہی ہے وہ نئے آلات کا، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور مختلف تنظیموں کا آپس میں اتحاد یا حکمت عملی پہ اتفاق نظر آ رہا ہے۔
کون سی نئی ٹیکنالوجی کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کیا نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے؟
دو قسم کی نئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، ایک تو جو بم بنانے کے حوالے سے بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ روایتی انداز نہیں ہے بم بنانے کا، دوسرا لاجسٹک، مطلب جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا لاجسٹک ہے، اس لاجسٹک میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ سلیپر سیلز سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ ان سلیپر سیلز کو فعال بنانے کے لیے یہ عالمی سطح کی تنظیموں سے یا تو تربیت حاصل کر رہے ہیں یا حاصل کر چکے ہیں یا پھر آپس میں جڑ چکے ہیں۔
اس سے شام میں جو اس جاری ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی لڑائی، اس سے کوئی تعلق جوڑا گیا ہے؟
بالکل، مجھے لگتا ہے کہ تین اتحاد وجود میں آ چکے ہیں۔ ایک اتحاد تو وہ ہے جو افغانستان پہ فوکس رکھتے ہیں، جن کی توجہ افغانستان پہ ہے۔ دوسرا اتحاد وہ ہے جو تحریک طالبان، لشکری جنگوی اور القاعدہ سے جڑی ہوئی تنظیموں کی طرف سے ہے، اور تیسرا اتحاد وہ ہے جس کو خراسانی کہتے ہیں اور وہ آئی ایس کے ساتھ بہرحال ایک جڑی ہوئی حقیقت ہے، اور اس میں وہ بھی شامل ہیں تنظیموں کے کمانڈر جو پہلے کشمیر میں فعال تھے۔
اچھا، شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں جو فوج کی کارروائی جاری ہے، کیا اس کا کوئی تعلق ہے جو اس وقت سوات میں حالات ہیں؟
بالکل تعلق ہے، صرف سوات میں نہیں بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، جو کچھ ابھی پشاور وادی میں بھی نظر آ رہا ہے واضح طور پہ۔ اگرچہ پہلے سے ان کے سلیپر سیلز موجود تھے، لیکن وہاں سے جب ان کا اسپیس ختم ہو گیا، ان کے لیے جگہ یا ان کے مراکز تھوڑے سے ان کو نقصان پہنچا، تو انہوں نے ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ حکمت عملی کی بنیاد پہ پسپائی اختیار کر لی، اور اس پسپائی کے بعد اب یہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔
یہ تھے تجزیہ نگار ڈاکٹر خادم حسین، اور بی بی سی کے ہمارے ساتھی ہارون رشید سوات کی خبروں کی کوریج کرتے رہے ہیں۔ میں نے ان سے حالیہ پرتشدد واقعات پر بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ موجودہ صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں۔
امبر، پاکستانی فوج نے 2007 سے لے کر 2009 تک دو تین کاروائیاں کی، وہاں پر راہ حق اور راہ راست نام سے آپریشن بھی کیے، جن کے نتیجے میں شدت پسند تو وہاں سے انہوں نے نکال باہر کیا، لیکن وہاں یہ ایک چیز اب بھی موجود ہے، ایک انجانا خطرہ خدشہ لوگوں کو رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جو طالبان ہیں، شدت پسند ہیں جن کو نکالا گیا تھا، وہ واپس آ سکتے ہیں، اور اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو جو شدت پسند ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً کوشش کرتے ہیں چھوٹی موٹی واپسی کی، کوئی حملہ کرنے کی یا کسی کو نشانہ بنانے کی، جیسے پولیس کو نشانہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر بنایا ہے۔ تو اس سے یہ جو عوامی خدشہ ہے، یہ ایک دفعہ پھر اس میں ذرا سی تقویت آ جاتی ہے، ایک دفعہ پھر اس میں وزن بڑھ جاتا ہے۔
اچھا ہارون، تحریک طالبان پاکستان کے جو رہنما ہیں ملا فضل اللہ، ان کا اس علاقے سے تعلق ہے، تو آپ جب وہاں تھے آپ کو کیا لگا، ان کے نیٹ ورکس اب بھی موجود ہیں ادھر؟
دیکھیں، فوج کا تو یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کمبل علاقہ جو ہے وہ ان سے صاف کروا لیا ہے اور وہاں اب ان کا موجودگی نہیں ہے، لیکن اس کو 100% یقینی طور پر نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ یہ جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ وہاں پر ابھی بھی ان کا نیٹ ورک کسی نہ کسی صورت میں، چھوٹی مقدار میں ہو، چھوٹے لیول پہ ہو یا سلیپر سیل لیول پہ ہو، وہ موجود ضرور ہے اور وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فضل عبداللہ صاحب تو خود تو نہیں ہیں، ان کے بارے میں پاکستانی حکومت کے لوگ اور فوج تو یہی کہتی ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں، حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہی موجود ہیں، تو ان کا وہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ کمزور ضرور ہوا ہے، لیکن بالکل ختم بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہو گیا ہے وہاں پر۔
اچھا یہ بتائیے کہ سوات میں سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ ابھی بھی کسی حد تک فوج کے پاس ہے یا پھر یہ سول انتظامیہ کے پاس ہے، کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں وہاں جو دو اضلاع ہیں شانگلا اور بنیر، وہاں سے تو فوج مکمل طور پر نکل چکی ہے، لیکن جو مین ویلی ہے سوات کی، خود منگورا اور سوات کا جو علاقہ ہے وہاں اب بھی موجود ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ فوج مقامی انتظامیہ کو ابھی تک مکمل اگر کنٹرول واپس نہیں کر سکی تو وہاں پر حالات مکمل طور پر وہ سمجھتی ہے کہ اس جانب نہیں آئے کہ ایسا کیا جا سکے، حالانکہ وہاں سے فوج کم بھی کی گئی ہے، وہاں سے ودڈرا کی گئی ہے، قبائلی علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں لگائی گئی ہے، فوجی حکام ہمیں یہ بتاتے ہیں، لیکن ابھی یہ پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے جن کی وجہ سے انہیں دوبارہ فوج جو ہے وہ مزید وہاں پر ان کی تعداد بڑھانی پڑی، تو لگتا یہ ہے کہ اگرچہ فوج نے تو اب سوات میں مستقل طور پر رہنا ہے، وہاں چھاؤنی کا بھی ان کا ارادہ ہے، اعلان کیا ہوا ہے، لیکن کنٹرول مقامی انتظامیہ کو سویلینز کو حوالے کرنے میں شاید ابھی مزید کافی وقت لگے۔
یہ تھے بی بی سی کے ہمارے ساتھی ہارون رشید۔ لیکن کیا صوبائی حکومت سوات میں قتل کے سلسلے کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق غنی سے اس پر بات کی، ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ قتل کے حالیہ واقعات میں پولیس اہلکاروں اور امن لشکر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اب دوبارہ چن چن کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔
بالکل آپ یہ صحیح کہہ سکتے کہتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز تو شروع سے ہی ٹارگیٹڈ ہیں، امن لشکر کے لوگوں پہ بھی حملے ہو چکے ہیں اور ان میں وہاں بھی کئی انتظاریں ضائع ہوئی ہیں، ان تمام معاملات جو ہیں یہ سارا فاٹا سے کنیکٹڈ ہے، وہاں ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ کسی طرح مینج کر لیتے ہیں ہمارے سیٹل ایریا میں بھی۔
کچھ پولیس اہلکاروں نے بتایا ہے کہ حالیہ حملوں میں جس طرح جس نوعیت کے بم اور دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ہے، پائپ بمز بتا رہے ہیں، جو دیکھا گیا ہے اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے کچھ حملوں کے اور اس مشرق وسطی سائڈ کے جو گروپ ہیں انہوں نے اس طرح کا مواد استعمال کیا، اس طرح کا مواد پہلے پاکستان میں استعمال نہیں ہوا، اس پہ آپ کچھ کہیں گے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلحہ کی جو آپ نے بات کی اور بمز کی، تو پہلے سے بھی کئی دفعہ ایسا اسلحہ پکڑا گیا ہے کہ جو کسی اور جگہ بھی یوز ہوا ہے اور یہاں بھی یوز ہو رہا ہے۔
اچھا لیکن یہ نو مہینوں میں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں سوات میں، خاص طور پہ سوات کو کی صورتحال پر صوبائی حکومت کو کوئی کیا پالیسی آپ کی کیا ہے؟
دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا یہ جو بنیادی نقطۂ نظر ہے اور جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ پورے صوبے کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری گورنمنٹ کی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ جو ہم کر سکتے تھے ہم نے پولیس کو ڈبل کر دیا، ان کی سیلریز بڑھا دی، ان کو جدید اکوپمنٹ دے دیے، اور کوشش یہی ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پر مکمل سدباب ہو سکے۔
یہ تھے صوبے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات اور پی ٹی آئی کے رہنما مشتاق غنی، جو صوبے میں اور خاص طور پر سوات میں پرتشدد قتل اور سر قلم کرنے کے واقعات پر بات کر رہے تھے، اور یہی تھی آج سیرمین کی اہم خبر۔ مذہبی شدت پسندی کی بات جاری رکھیں تو یہ سنیں کہ گزشتہ ماہ ستمبر میں کراچی نیول ڈاک یارڈ پر حملے میں نیوی کے سابق اہلکاروں کی شمولیت اور القاعدہ سے منسلک طالبان کی جماعت کا یہ دعویٰ کہ حملے میں انہیں نیوی کے موجودہ اہلکاروں سے بھی مدد حاصل کی تھی، اس واقعے نے ایک مرتبہ پھر اس سوال کو جنم دیا ہے کہ آخر ملٹری اور سیکیورٹی فورسز کے اندر پائے جانے والے جہادی عناصر کی موجودگی کتنی پریشان کن ہے۔ اس پر سنیے ارم عباسی کی رپورٹ۔
گزشتہ چند برسوں میں ملٹری افواج کی اہم تنصیبات پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ملک کے دفاعی اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ ان حملوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فوج کی جیک برانچ کے ریٹائرڈ کرنل انعام نے کہا کہ ملٹری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تحقیقات کو خفیہ رکھنے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف مؤثر سزا کا تعین نہ کرنا وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔
کامرا بیس پہ جو اٹیک ہے وہ پاکستان کا سب سے بگیسٹ لاس ہوا، 400 بلین۔ میں وہاں کامرا گیا اور میں کیونکہ جو کہ بڑے چھوٹے رینک کے تھے، سپاہی اور نائک، ان کے اوپر چارج لگایا گیا کہ انہوں نے جہازوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا، جبکہ میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا سر ہمیں تو ویپن ہی نہیں ایشو کیے گئے، اور حملہ ہو گیا اور وہ بےچارے اسلحہ لینے گیا وہ لا کر بند تھا، ان کا انہوں نے کورٹ مارشل کرنے کی کوشش کی، آئی اسٹاپ ڈٹ۔ میں نے کہا آپ ان کا کورٹ مارشل نہیں کر سکتے، آپ بتائیں ہوز ریسپانسبل، ہوز دی بیس کمانڈر، ان کے خلاف کیا ہوا؟ جو بہت بڑے اعلی عہدوں پر تھے ان کو تو وہاں سے پوسٹ کر کے ایئر ہیڈ کوارٹر پوسٹ کر دیا گیا۔
تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری نے یہ تسلیم تو کیا کہ فورسز کے اندر اب بھی جہادی عناصر موجود ہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ چند واقعات ہونے سے آپ فورسز کی قابلیت پر شک نہیں کر سکتے۔
7.5 لاکھ میں سے اگر 10-15-20 لوگ اس قسم کے نکلتے ہیں، اور میں پچھلے کم از کم 10-12 سال کی بات کر رہا ہوں، تو وہ تعداد بے شک اس کے باوجود ایک پریشانی کا باعث تو بنتی ہے کہ 15-20 بھی اس قسم کے نظام میں بہت ہوتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد بھی ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دا ڈیفینس فورسز جو ہیں بڑی حد تک سیکولر ہیں، بڑی حد تک جو ان کا ڈسپلن طریقہ ہے اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔
میں نے پوچھا کہ پھر سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ ریٹائرڈ ایئر مارشل شہزاد چودھری،
اب دیکھیے ریلیجوسٹی جو ہے یہ کس ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، اور سروسز میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان مذہب بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری افواج کے اندر گاہے بگاہے اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی ہے، ان کو انٹرویو کیا جاتا ہے، اور اگر ان کے کوئی ایسے طرز عمل سے یا ان کی سوچ سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ یہ آگے چل کے پاکستان کی افواج یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کا جو نظریہ ہے اسے تھوڑا سا اختلاف رکھیں گے یا ایک مختلف نظر رکھیں گے، تو ان کو پھر ویڈ آؤٹ بھی کر دیا جاتا ہے۔
اس سلسلے میں ریٹائرڈ کرنل انعام نے کہا کہ فورسز میں انتہا پسندی کے مسئلے کے تانے بانے 80 کی دہائی سے جڑے ہوئے ہیں۔
ارم عباسی کی رپورٹ۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے معاشرے میں مذہبی اور شدت پسند سوچ آ گئی ہے، اس لیے یہ اب فوج تک پھیل گئی ہے۔ میں نے تجزیہ نگار عارف جمال سے پوچھا کہ کیا یہ ایسا ہی ہے، معاشرے کی سوچ نے فوج کو بدل دیا ہے؟
جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا الٹ ہے۔ پہلے تو یہ شدت پسندی جو ہے وہ افواج میں آئی تھی، اور اس کے بعد پھر پولیس میں آئی، اور پھر وہاں سے انہوں نے معاشرے کو ٹرانسفر کی، اور پھر معاشرے نے دوبارہ افواج کو اور پولیس کو اور دوسری فورسز کو ریڈیکلائز کیا ہے۔ یہ بات تو بہت شروع سے ہو گئی تھی، جب سے پاکستان بنا تو ایک جہاد کی پالیسی اپنائی گئی تھی، اور اس پالیسی نے تھوڑا تھوڑا دفاعی اداروں کو کیا، اور اس کے بعد 80 کی دہائی سے یہ بہت تیز ہو گیا تھا پروسیس۔
تو فوج کا اگر کوئی سوچ بدلی، کلچر تھوڑا سا اندر سے بدلا، خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، لیکن یہ پولیس اتنی سوچ کہا جا سکتا ہے نہیں بدلی، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اداروں میں جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے اس اور جو واقعات سامنے آئے ہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟
تو ان میں یہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جہاں تک تو فوج کا تعلق تھا، انہوں نے ان تو جہاد کو اپنایا اور کشمیر میں اور افغانستان میں، اور اس کا ان پر اثر ہوا، اس کے بعد سوسائٹی کو انہوں نے امپیکٹ کیا، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ پولیس چونکہ معاشرے سے ہی جا رہی تھی، تو اس لیے وہ جیسے جیسے معاشرہ ریڈیکلائز ہو رہا تھا تو پولیس بھی ریڈیکلائز ہو رہی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر آ گیا کہ جب سیاست میں جب جہادی شامل ہو گئے، جیسے سپاہی صحابہ ہے اور دوسرے ایم ایم اے ٹائپ کے جو مختلف گروپ تھے وہ شامل ہوئے، تو جب وہ اسمبلی میں اور سینٹ میں آئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کروانا شروع کر دیا۔ تو ظاہر ہے سپاہی صحابہ والے تو ان لوگوں کو بھرتی کروائیں گے نا جو ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور یہ پروسیس جو ہے یہ بھی مسلسل چل رہا ہے۔ ایک دونوں طرف سے معاشرہ بھی ان کو ریڈیکلائز کر رہا ہے پولیس کو، اور بہت ساری دوسری فورسز بھی ان کو کر رہی ہیں، اور اس پر کوئی چیک نہیں ہے۔
اچھا، تو مطلب پولیس میں اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, تو اس میں کون سے گروپ پھر شامل ہو جاتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا ہے؟
اس میں بہت سارے دیوبندی اور بہت سارے سلفی اہل حدیث گروپ جو ہیں اس میں کام کر رہے ہیں. سپاہی صحابہ ہے, لشکر جھنجوی ہے, حرکت المجاہدین ہے, اور دوسری طرف لشکر طیبہ ہے, اور جمعیت اہل حدیث ہے. یہ سارے گروپ جو ہیں کسی نہ کسی طرح اسٹیٹ اسٹرکچر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان میں ایک ایفرٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بندے پولیس میں اور دوسرے سرکاری اداروں میں بھرتی کروائیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ بریلوی ریڈیکلزم بھی ابھر رہا ہے.
یہ تھے عالمی دہشت گردی پر تحقیق کرنے والے مصنف اور تجزیہ نگار عارف جمال. پاکستان میں گزشتہ ماہ دریائے چناب کے سیلاب نے صوبے پنجاب کے بیشتر ایسے دیہی علاقوں کو متاثر کیا ہے جہاں وسیع پیمانے پر قربانی کے جانور پالے جاتے ہیں. سیلاب کے تو اس سال قربانی کے جانوروں کی منڈی پر کیا اثرات ہیں, یہ سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ, تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے ظہیر الدین بابر سے.
انگلش کاؤنٹی ایسکس کے ہیڈ کوچ پال گریسن نے کہا ہے کہ اگر انگلش امپائرز ہمت والے ہوتے اور پاکستانی بالر سعید اجمل کے بالنگ ایکشن پر آواز اٹھاتے تو آج کم سے کم ایسکس کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہوتا. سعید اجمل کو بالنگ ایکشن کے باعث گزشتہ ماہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا, لیکن جولائی تک وہ کاؤنٹی چیمپئن شپ سیزن میں وارسٹر شائر کے لیے 63 وکٹیں حاصل کر چکے تھے. اب جبکہ سعید اجمل کھیل کے میدان سے باہر ہیں تو ایسکس کے ہیڈ کوچ کا خیال ہے کہ سیزن کے شروع میں ہی سعید اجمل کو نکال دیا جاتا تو آج انگلش کاؤنٹی کا گراف ذرا الگ ہوتا. پال گریسن نے کہا کہ پاکستانی آف اسپنر اجمل وارسٹر شائر کی طرف سے بہت اہم تھے. میری تشویش اور خواہش یہ ہے کہ ہمارا کوئی انگلش امپائر سیزن کے شروع میں ہی اجمل پر اعتراض کرتا, کیونکہ میدان سے ہٹ کر وہ سب ان کے ایکشن کی باتیں کرتے رہے. جنوبی کوریا کے شہر انچن میں ایشین گیمز میں کرکٹ کے T20 مقابلوں کا گولڈ میڈل سری لنکا نے جیت لیا ہے. آج کا فائنل ہارنے والی افغانستان کی ٹیم کے نام ایشین گیمز میں کرکٹ کا چاندی کا تمغہ ہوا, جبکہ بنگلہ دیش نے کانسی کا تمغہ ہانگ کانگ کو ہرا کر اپنے نام کیا. ادھر کبڈی میں بھارت کی مرد و خواتین کی ٹیموں نے سونے کے تمغے جیتے ہیں. آج کے فائنلز میں دونوں کیٹیگریز کے لیے بھارت اور ایران کی پہلوان ٹیمیں مد مقابل تھیں اور ایرانی مرد و خواتین کی ٹیمیں جیت ہوئیں. چائنا اوپن ٹینس چیمپئن شپ کی دفاعی چیمپئن امریکی خاتون کھلاڑی سیرینا ولیمز انجری کے باعث کوارٹر فائنل نہ کھیل سکیں, جس کے نتیجے میں مد مقابل آسٹریلیا کی سمانتھا سٹوسر کو واک اوور ملا. ان کے سمیت چیک ریپبلک کی پیٹرا کوویٹوا اور روس کی ماریا شیراپووا نے سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی ہے. مردوں میں دفاعی چیمپئن سربیا کے نواک جاکوویچ بھی سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں, جہاں ان کا سامنا کرنے کے لیے برطانیہ کے اینڈی مرے نے آج اپنا کوارٹر فائنل میچ جیتا.
کھیلوں کی خبریں اپنے سنی ظہیر الدین بابر سے. پاکستان میں عید کے دن قریب آتے ہی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈی چوک میں حکومت مخالف دھرنوں میں شریک افراد کی تعداد کچھ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں سنیے گا پروگرام کے دوسرے حصے میں, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
We'll be right back.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے مدین کے علاقے میں گزشتہ روز ایک پولیس اہلکار کی ہلاکت کے واقعے کے بعد علاقے میں نافذ کیا گیا کرفیو اب اٹھا لیا گیا ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست بہار میں دسہرے کے تہوار پر ایک تقریب میں بھگدڑ مچ جانے سے کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ ریاستی دارالحکومت پٹنہ سے اطلاعات ہیں کہ مرنے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے حج کے بارے میں متنازع بیان دینے والے وزیر کو کابینہ سے علیحدہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ صومالیہ سے اطلاعات ہیں کہ عسکریت پسند گروپ الشباب نے جنوبی صومالیہ میں اپنے گڑھ ساحلی شہر براوے کا قبضہ چھوڑ دیا ہے۔ ہانگ کانگ کی حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں۔ مظاہرہ کرنے والے طلبا نے الزام حکومت حامی افراد پر لگایا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہرین ایک ہفتے سے سڑکوں پر ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو مستعفی ہو جائیں اور انتخابی امیدواروں کے چناؤ کے منصوبے کو منظور نہ کیا جائے۔ حکومت نے ان کے یہ مطالبات تو اب تک منظور نہیں کیے ہیں، لیکن مظاہرین ابھی بھی وہاں ہیں۔ دوسری جانب چین نے ایک بار پھر مسٹر لی وانگ یعنی چیف ایگزیکٹو کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
چین نے حال ہی میں ہانگ کانگ کے لیے ایک منصوبہ تجویز کیا تھا، جس کے تحت چین کو ہانگ کانگ شہر کے سربراہ کے لیے ہونے والے اگلے انتخابات میں اپنے ممکنہ امیدواروں کے چناؤ کا حق حاصل ہوتا۔ یہی منصوبہ ہانگ کانگ میں حالیہ انتشار کا سبب بنا۔ بڑے پیمانے پر ہانگ کانگ میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ ہانگ کانگ میں بیجنگ نواز سیاستدان ریجینا آئی پی کا کہنا ہے کہ چینی حکام مظاہرین کے دو بنیادی مطالبات پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے، جن میں ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو مسٹر لیونگ کا استعفی اور انتخابی امیدواروں کے چناؤ کا منصوبہ شامل ہے۔
یہ دو پیش کی شرائط تو نہ ہونے والی بات ہے۔ ہانگ کانگ میں بیجنگ حکام کا کہنا ہے کہ اگر وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کے متحرک ہو جانے کی وجہ سے اپنی پوزیشن کو تبدیل کرتے ہیں تو ان کے لیے کبھی بھی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اگر سی وائی لیونگ بڑے بڑے مظاہروں کی وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں تو ہانگ کانگ کا انتظام ان متحرک لوگوں سے ہی چلے گا۔ بیجنگ کو یہ پوزیشن بالکل ناقابل قبول ہے۔
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو سی وائی لیونگ کی جانب سے استعفیٰ دینے کے مطالبے کو رد کیے جانے کے گھنٹوں بعد مظاہرین نے حکومت کے ساتھ بات چیت کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ ہانگ کانگ میں آکیوپائی موومنٹ کے رہنما بینیتائے کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو کسی حل کی امید ہے۔
ہمیں مذاکرات کے لیے زیادہ سے زیادہ جگہ بنانی پڑے گی۔ میرے خیال میں ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں آکوپائے موومنٹ کی حمایت میں، اسے چلانے کے لیے اسکالرز سمیت اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے اس میں شمولیت اختیار کی اور سہولت کار کا کردار بھی ادا کیا۔ انہیں کسی حل کے سامنے آنے کی امید ہے۔
مسٹر سی وائی لیونگ کے استعفیٰ نہ آنے کی صورت میں مظاہرین کی جانب سے آج سرکاری عمارات پر قبضے کی دھمکی دی گئی تھی، جس کی وجہ سے آج شہر میں اہم سرکاری دفاتر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ مظاہروں کی وجہ سے دفاتر کے ارد گرد بھی سڑکیں بلاک تھیں۔ ایملی لاؤ ہانگ کانگ ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ہیں اور وہ مظاہرین کی حمایت بھی کرتی رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
ہم مایوس ہیں کہ سی وائی لیونگ نے ابھی تک اپنا عہدہ نہیں چھوڑا اور ہم اس جانب کام کرتے رہیں گے، لیکن میرے خیال میں وقتی طور پر یہ بھی ٹھیک ہے کہ انتظامیہ طلبہ سے بات چیت کے لیے راضی ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ بات چیت کا یہ سلسلہ بہت جلد شروع ہوگا اور مجھے توقع ہے کہ اسے مناسب طریقے سے نمٹایا جائے گا۔
ہانگ کانگ کے سربراہ سی وائی لیونگ آج کہہ چکے ہیں کہ حکام احتجاجی مظاہرین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ان کی جانب سے اس بیان کے بعد سڑکوں پر مظاہرین کی تعداد میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ مظاہرین شہر کے نئے سربراہ کے لیے سن 2017 میں ووٹ کے لیے مکمل آزاد انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ مظاہرین چاہتے ہیں کہ انتخابی امیدواروں کو چین کی جانب سے نامزد کرنے والی کمیٹی کو ختم کر دیا جائے۔ حکام اور مظاہرین کے درمیان بات چیت کب اور کہاں ہوگی، ابھی اس بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ ادھر ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز گروہوں کا کہنا ہے کہ اگر شہری حکومت مظاہرین پر حملے کرنا بند نہیں کرتی تو وہ مجوزہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوسری جانب چین کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ میں آئینی اصلاحات کے منصوبے کے خلاف مظاہرے ناکامی سے دو چار ہوں گے۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اہم روزنامے پیپلز ڈیلی کے پہلے صفحے پر لگنے والے اداریے میں ایک بار پھر مرکزی حکومت کی جانب سے سی وائی لیانگ کی حمایت کی بات دہرائی گئی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ ہانگ کانگ کے اگلے رہنما کو منتخب کرنے کا طریقہ تبدیل کرنے کے منصوبوں پر سمجھوتا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
یہ تفصیل بتا رہی تھیں شمائلہ خان۔ اور ہانگ کانگ میں مذاکرات معطل ہو گئے ہیں۔ مظاہرین اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے سختی کی تو وہ مذاکرات کا بوائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں عید الاضحیٰ کی تیاریوں کی۔ پاکستان میں عید کے دن قریب آتے ہی دارالحکومت اسلام آباد کے ڈی چوک میں حکومت مخالف دھرنوں میں شریک افراد کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی بھی عوامی تحریک کے دھرنے میں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آصف فاروقی نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں اس دھرنے سے آج واپس جانے والے کچھ لوگوں سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔
کیا نام ہے آپ کا جی؟
عدنان روف۔
عدنان صاحب، آپ دھرنے میں شامل تھے؟
جی ہاں بالکل شامل تھا میں۔
اچھا، کب سے؟
دو مہینے ہو گئے آج یہاں پہ۔
تو اب کہاں واپس جا رہے ہیں آپ؟
جی ہاں واپس جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ لوٹ کے ضرور آئیں گے۔
اچھا،
تین چار دن کے لیے اصل میں کچھ ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہاں سے پھر واپسی آ کے انشاءاللہ دوبارہ دھرنے میں کنٹینیو کریں گے۔
لیکن آپ کے جو رہنما، انہوں نے تو اعلان کیا تھا جب تک انقلاب نہیں آ جاتا کوئی جائے گا نہیں۔
جی بالکل، انہیں کی اجازت کے ساتھ میں ان سے اجازت لیے، پھر اس کے بعد انہوں نے دو تین دن کی اجازت دی ہے مجھے۔ عید کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آنے کا ہے، اور انشاءاللہ گو نواز جب تک جائے گا نہیں نواز شریف، اس وقت تک ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔
آپ کا کیا نام ہے؟
وقاص احمد۔
آپ کہاں سے؟
لکی مروت سے۔
آپ بھی واپس آ رہے ہیں؟
نہیں، میں تو بھائی کو چھوڑ کے واپس ہی آ رہا ہوں۔
پکی بات ہے واپس؟
جی میں پکی بات ہے۔
آپ نے بھی اٹھایا ہوا ہے؟
یہ وہی انہیں کے بیگ ہے۔
اچھا اچھا اچھا، تو آپ عید یہیں کریں گے؟
انشاءاللہ
یہی نماز پڑھیں گے،
یہیں پہ۔
قربانی کا کیا کریں گے؟
قربانی بھی یہیں پہ، جو کچھ ہوگا وہی کریں گے۔
کیا نام ہے آپ کا؟
محمد کیسر ہے نا۔
کیسر صاحب کہاں سے ہیں آپ؟
میں اصل میں تو اسپین سے ہوں۔
اچھا،
تو ویسے وزیر آباد کا رہنے والا۔
تو ابھی آپ دھرنے میں آئے ہوئے تھے؟
جی دھرنے میں۔
واپس آ رہے ہیں؟
ابھی جو ہم لاہور کا جو جلسہ ہے نا، اس کی تیاری کے لیے جو گجراں والا ڈویژن ہے اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ جا کے اس کی تیاری کریں۔
تو اب آپ عید کہاں کریں گے؟
عید ان شاء اللہ تعالیٰ، اب ظاہر ہے تھوڑا بہت عید کر کے تو پھر جلسے کی تیاری کریں گے، زیادہ وقت تو ادھر ہی گزرے گا۔
السلام علیکم جی، میں بی بی سی سے ہوں، کچھ بات کر لوں آپ سے؟ آپ جا رہے ہیں؟ میں تصویر نہیں لے رہا، صرف زبانی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ دھرنے پہ آئے ہوئے تھے، بتا دینا بھائی۔ عید کرنے جا رہے ہوں گے نا، ظاہر ہے فیملی کے ساتھ ہیں تو عید کرنے جا رہے ہوں گے۔ اچھا نام ہی بتا دیں بھائی۔ آپ
بات یہ ہے جی، ان شاء اللہ ہم عید کے دوسرے دن واپس آئیں۔
ہاں اتنی سی بات ہے بس۔ السلام علیکم بزرگو، میں بی بی سی سے ہوں جی۔
ہاں جی
بی بی سی سے ہوں۔
جی جی،
کیا نام ہے آپ کا؟
میرا نام محمد اصغر۔
اصغر صاحب آپ دھرنے پہ تھے؟
ہاں جی۔
تو واپس آ رہے ہیں آپ؟
ہاں جی۔
کتنے دن گزارے ہیں؟
50 دن۔
اچھا، تو ابھی تو انقلاب تو آیا نہیں، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟
بچیوں کے ساتھ عید کر کے واپس آ رہے ہیں۔
آپ کی سیلی نہیں ہوئی؟
میں بی بی سی سے ہوں۔
ٹھیک ہے سر، انہوں نے انٹرویو دے دیتا۔ ٹھیک ہے بس،
تو آپ بھی بتا دیں؟
ہم نہیں کچھ بھی بتا سکتے۔
نام تو بتا دیں اپنے۔
نام ہی نہیں بتا سکتے۔
جا کیوں رہے ہیں ابھی تو انقلاب؟
عید منا اتنی جا رہے ہیں، ابھی واپس آئیں گے، آپ کیا کر رہے ہو؟
کیا نام ہے آپ کا؟
انقلاب۔
آپ
انقلاب زادی ہیں؟
کہاں سے ہیں
آپ؟ انقلاب سے ہی ہوں۔
نہیں مطلب پنجاب سے ہیں؟
پنجاب سے ہی ہیں۔
اچھا، ابھی گھر جا رہے ہیں کچھ دن کے لیے؟
ہاں جی کچھ دن کے لیے نہیں، دو دن کے لیے جسٹ جا رہے ہیں۔ عید کے تیسرے دن ہم یہاں ہوں گے دوسرے دن۔
میں بی بی سی سے ہوں، بات کر لوں آپ سے؟
نہیں سر، سوری
ہیں، سوری، بات کر لوں آپ سے؟
جی جی۔
کیا نام ہے آپ
کا؟ اعجاز۔
اعجاز صاحب آپ یہاں دھرنے پہ تھے؟
ہاں جی دھرنے میں۔
تو آپ واپس جا رہے ہیں؟
نہیں ہم ادھر ہی ہیں، یہ انکل جا رہے ہیں، ان کو باہر ڈراپ کرنے جا رہے ہیں۔
اچھا کون سے انکل جا رہے ہیں؟ یہ والے؟ السلام علیکم سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟
محمد اسلم سر۔
کہاں سے آپ؟
لودھرا سے۔
تو جا رہے ہیں واپس؟
نہیں واپس، ہاں فی الحال تو جا رہے ہیں۔
اچھا جی،
صرف عید کے لیے۔
اچھا عید کے بعد واپس
واپس آ رہے ہیں؟
آپ بھی چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ابھی ایک منٹ میں واپس آئے۔
ایک آدمی جا رہا ہے۔
آصف فاروقی بات کر رہے تھے اسلام آباد میں پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے سے عید کے لیے نکلنے والے کچھ افراد سے۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ دریائے چناب کے سیلاب نے صوبے پنجاب کے بیشتر ایسے دیہی علاقوں کو متاثر کیا ہے جہاں وسیع پیمانے پر قربانی کے لیے جانور پالے جاتے ہیں تاکہ آگے عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑے شہروں کی منڈیوں میں اچھے داموں فروخت کیے جا سکیں۔ لیکن اب جب کہ عید قربان آنے کو ہے، ہمارے ساتھی ظہیر الدین بابر سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر جھنگ کی مویشی منڈی گئے اور قربانی کے جانوروں کی قیمتوں پر سیلاب کے اثرات پر انہوں نے یہ رپورٹ تیار کی۔
چنپل کی یہ منڈی جھنگ شہر سے کوئی 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 3 ہفتے پہلے یہاں پر پانی ہی پانی پھیلا ہوا تھا۔ وسطی پنجاب کی اس سیلاب زدہ منڈی میں آج کے دن نہ تو بیچنے والا وہ ہے جس نے قربانی کے جانور پالے، نہ ہی خریدار وہ ہے جس نے قربانی کرنی ہے، بلکہ یہاں پر بیپاریوں کا راج ہے۔
محمد ریاض، ضلع جانگٹو، بٹینگ سنگھ روڈ پر واقع جگہ، تجارت کا کاروبار ہے، 50 سال سے تقریباً یہ کام کر رہے ہیں ہم۔
نذیر احمد مغل ہمارا نام ہے، میرا ضلع سرگودا، تحصیل بلواڑ ہے، بلواڑ کے رہنے والا ہم۔ ادھر آئے ہیں لیلے لینے واسطے، پورے سال کا کام ہے، لیلے لینے اور بیچنے ہیں، تقریباً 30 سال ہو گئے۔
مقامی بیپاریوں سے باہر سے آنے والے بیپاری جانور خرید کر ٹرک بھر بھر کر بڑے شہروں کی طرف لے جا رہے ہیں۔
تقریباً 9-10 تھے جس میں 3 رہ گئے ہیں، بس مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔
جانور تقریباً 50 ہیں اور ہم لاہور سے جا کر بیچیں گے۔
مہنگائی کا قصہ تو آج کل پاکستان کی ہر منڈی میں ہے، لیکن اس منڈی کا قصہ ذرا الگ اس لیے ہے کہ مویشی پالنے والے سیلاب کے متاثرین سے مقامی بیپاریوں نے انہی دنوں میں قربانی کے جانور اونے پونے داموں خرید لیے تھے جب سیلاب آیا تھا۔ سیلاب زدگان کو پیسوں کی ضرورت تھی اور اسی پیسے سے آج کل سیلاب کے متاثرین اپنی زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مکانات بنا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ قیمت کا سارا کھیل اس وقت بیپاریوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج اس منڈی میں چھوٹے جانور کا گوشت کے حساب سے دیکھا جائے تو 1400 روپے فی کلو کے حساب سے ریٹ بن رہا ہے۔
تقریباً 30-35 ہزار والے کا یہاں سے 28-29 لگ رہا ہے، 35-40 والے کی قیمت یہی ہے۔ ادھر جو 12 جانور ہم خرید کے لاتے ہیں وہاں پہ یہ قیمت نہیں ادا ہو رہی۔ لاہور یا ڈس کا اس کے علاوہ جو قیمتیں یہاں پہ وصول کی جا رہی ہیں وہ نہیں ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے حالیہ جو بھی کاروبار کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں جو ہے فل قیمت نہیں ادا کی جا رہی، جبکہ نقصان اٹھانا پڑا ہے مجبوراً حالیہ اسی وجہ سے کہ 2-4 ضلع میں ایسا ہے جو گاہک اس دفعہ نہیں آ رہا۔
18,000 سے لے کر 20,000 تک لیتے ہیں اور 22-23 کا بیچ دیتے ہیں، لاہور سے ہم بیچتے ہیں۔
اگر پنجاب کی چھوٹی سیلاب زدہ منڈیوں میں قیمت کا یہ حال ہوگا تو یقیناً اس کا اثر پاکستان میں بڑے شہروں کی منڈیوں اور خریداروں پر بھی جائے گا۔ ظہیر الدین بابر، بی بی سی نیوز، جھانگ۔
منڈی میں بکرے خریدنے کا ذکر ہوا تو اب بات کرتے ہیں بکروں کی آن لائن خریداری کا۔ انڈیا کی سب سے بڑی آن لائن شاپنگ ویب سائٹس پر ہزاروں بکرے فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ قیمت 60,000 روپے سے لے کر 25 لاکھ تک ہے۔ لیکن کیا آپ گھر بیٹھے قربانی کا جانور خریدنا پسند کریں گے یا منڈی جانے کی بات ہی کچھ اور ہے؟ دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
بکرا آن لائن خریدا جائے یا آف لائن؟ پہلے ایک نظر آف لائن، جیسے قربانی کے جانور ہمیشہ روایتاً بکتے رہے ہیں۔ دلی کی تاریخی جامع مسجد کے قریب اس بازار میں دور دور سے لوگ جانور بیچنے آتے ہیں۔ دانت، رنگ، وزن، نسل سب پر بحث ہوتی ہے۔ چھدا خان کا تعلق مغربی اتر پردیش سے ہے، وہ درجنوں بکروں کے ساتھ کئی روز سے اس منڈی میں خیمہ زن ہے۔
وہ زیادہ تر تو دیکھتے ہیں کہ دو دانت ہونا چاہیے، اور مطلب یہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، تندرستی دیکھتے ہیں، رنگ کا بھی مطلب یہ کہ وائٹ کلر بھی دیکھتے ہیں، یہ چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں۔
ان منڈیوں میں خرید و فروخت کا ایک مخصوص انداز ہے، یہاں سودے بازی کی کوئی انتہا نہیں۔
20,000 کا مال ہے تو دلی والے کہیں گے 12,000 کا مل جائے ہمیں، تو کیسے مل جائے گا انہیں؟ ملے گا تو اگر یہ 20 کا مال ہے تو ہم تو 22 کا ہی بیچیں گے نا اسے۔
وہ ایک کہاوت ہے کہ بیوپاری گراہک سے اور اوپر والے سے کبھی کم نہیں مانگتا، جب تک دونوں کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہوگا جب تک تو سودا ہوگا ہی نہیں۔
لیکن اب ایک متبادل طریقہ بھی ہے، اس بھیڑ بھاڑ اور گرد و غبار سے دور اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ بکرے خرید سکتے ہیں آن لائن، بالکل اسی طرح جیسے فرنیچر خرید رہے ہو۔ انڈیا میں آن لائن شاپنگ کی بڑی ویب سائٹس پر آپ کو بکروں کی فروخت کے ہزاروں اشتہار مل جائیں گے۔ ان میں سے ایک اشتہار محمد فرقان نے بھی دیا تھا۔
آن لائن پہ جو ہے نا ہمارے کو ریسپانس نہیں مل رہا، جو آدمی یہاں ریسپانس زیادہ ملے گا، تو آدمی ہر چیز دیکھتا ہے یہاں پہ کہ سر، زبان، پیر، ہاتھ، سب چیز، اس میں ایک بھی کمی اگر آ گئی نا تو یہ بکے گا نہیں. اصل میں زیادہ تر جو ہے نا بکرے سے بکرے والا ہی لیتا ہے آن لائن پہ. عام آدمی جو ہے نا آن لائن پہ نہیں خریدے گا. جیسے میں بکرے والا ہوں اور میں نے دیکھ لیا آن لائن کے فلاں آدمی کا بکرا ہے, اگر کوئی 19-20 بات ہو جاتی ہے تو اسے واپس بھی چلے آتا ہے وہ, کیونکہ اس سے ہمارے ٹرمس ہے.
لیکن انہیں انٹرنیٹ پر اپنے بکروں کا اشتہار ڈالنے کا خیال کیسے آیا؟
آگے خیال کیا, چلو میں آن لائن دیکھتے دنیا کا جو آدمی نہیں آ سکتے یہاں پر, بہت بہت کروڑ پتی بڑے ہو کے جائے کون جائے گا گرمی میں, سارا کھیل پیسے کا ہے, میری سرکار بس پیسہ بولتا ہے.
لیکن منڈی میں آنے والے خریداروں سے بات کریں تو وہ کم و بیش ایک ہی بات کہتے ہیں, قربانی کا جانور دیکھے بغیر خریدنے میں مزہ نہیں آتا.
نہیں, بکرا یہیں سے ہی لینے چاہیے آ کے, کیونکہ یہاں پہ بکرا اچھے ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بکروں کا جو ہے بازار مہنگا ہے سستا ہے معلوم پڑ جاتا ہے. اب دور پڑے سے بکرا کر لیں تو پتہ نہیں کتنا مہنگا ہے کیا ہے, تو بکرا یہیں سے مجھے لینا چاہیے آ کے.
ہاں, آن لائن میں چیک کیا تھا, ایک سے بڑھیا فوٹو دے رکھے انہوں نے, لیکن اس میں مزہ نہیں آ رہا. آن لائن میں بہت زیادہ فرق دکھتا ہے, فوٹو میں اور ریئل دیکھنے میں بہت فرق پڑتا ہے. اب یہ ریئل دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, ہر چیز ہمارے سامنے ہے. آن لائن میں پتہ نہیں فوٹو کا دیتے خالی بکرا, اس میں کیسا بکرا, اس کے پیر کیسے ہیں, اس کی سینگ کیسے ہیں, بہت ساری نقصان کر سکتے ہیں اس کے اندر. ایسے آن لائن بکرا ہم نہیں خرید سکتے.
نہیں خریدوں گا اس کے ذریعے, کیونکہ میں اس کو فزیکلی دیکھنا چاہوں گا کہ جو جانور میں لینے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ قربانی اسی کی ہے جو آپ فزیکلی دیکھ کر اچھا جانور اٹھا کر لیں.
پروین شولے انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کا پلیٹ فارم فراہم کرنے والی ویب سائٹ quikr.com کے چیف ایگزیکٹو افسر ہیں.
مجھے لگتا ہے جو بھی اس میں انوالو ہے سب کے لیے یہ اچھی چیز ہے, اکنامیکلی اچھی ہے, ایتھیکلی اچھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اس کیس میں بکریوں کی خرید فروخت کی ہم جو بات کر رہے ہیں, یہ اور ایسے بہت سارے اور ٹرینڈ ابھی کافی سالوں تک انڈیا میں بڑھتے رہیں گے.
مستقبل کا تو معلوم نہیں, لیکن فی الحال آن لائن بکنے والے بکروں کی قسمت اچھی ہے. بکرا خریدنے والوں کو شاید بکرا بننے کا خطرہ زیادہ ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
تربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں سیاہ فام مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا.
سیروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے پشتون قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی نے تجویز پیش کی ہے کہ خطے میں قیام امن کے لیے دو عالمی طاقتوں یعنی امریکہ اور چین کو یہ گارنٹی دینی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ تجویز انہوں نے کوئٹہ پریس کلب کے پروگرام حال احوال سے خطاب کرتے ہوئے پیش کی. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے اس موقع پر ملکی اور خطے کی صورتحال پر تفصیل سے اظہار خیال کیا. افغانستان کے نئے صدر کی تقریبی الف برداری میں پاکستان کے صدر کی سربراہی میں ایک بڑے وفد کی شرکت کو جذبہ خیر سگالی کا ایک بڑا قدم قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جذبے کو جاری رہنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں قیام امن کے لیے افغانستان میں استحکام ناگزیر ہے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ سلسلے میں چین اور امریکہ کو ضامن کی حیثیت سے کردار ادا کرنا چاہیے.
افغانستان ہم سے یا ہمارے اقابل اداروں سے صرف ایک چیز چاہتا ہے اور وہ ہمیں انہیں دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے افغانستان کو ایک آزاد خود مختار سورن سٹیٹ کی حیثیت سے ماننا ہوگا, اس کی ہمیں گارنٹی دینی ہوگی. میں خارجہ اس کا ماہر تو نہیں ہوں سیاست کا, لیکن میں ایک تجویز پیش کر سکتا ہوں. چین ہمارا بہترین دوست ہے پاکستان کا, امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. چین اور امریکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیٹھ کر یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں.
قوم پرست رہنما نے کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے پورا خطہ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی پاکستان, افغانستان, چین اور امریکہ کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا.
دہشت گردی سارے خطے میں ایک خطرناک حالت ہے, اس میں بھی ہماری تجویز یہ ہوگی کہ پاکستان، افغانستان، چین، امریکہ مل بیٹھ کے اگر ہم واقعی ٹیررزم کا کوئی علاج کرنا چاہتے ہیں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، یہ اس بربادی سے سارا خطہ صاف ہو جائے گا۔ جب امن ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، جب آئین ہوگا، جب جمہوریت ہوگی پاکستان ترقی کرے گا، افغانستان ہماری منڈی ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے بارے میں ہمارے بعض اداروں کے تحفظات ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں جمہوری انداز سے سوچنا ہوگا۔ انہوں نے بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان میں وسط المدتی انتخابات کے مطالبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وسط المدتی انتخابات کے بارے میں سوچا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب سنیے کھیل کے میدان سے۔
Dravinder round the goalkeeper and he scores and India have won the gold medal.
Mentally tough ہو جاتے ہو اگر آپ ایسی سیریز میں کلک کر جاتے ہو، جیت جاتے ہو۔
سارا کچھ ٹھیک نہ ہوتا تو آپ انڈیا کو انڈیا میں کیسے ہرا کے آتے؟
اس کا تو مجھے نہیں پتا ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ غالباً ہمارے پاس ابھی کوئی تیار نہیں ہے۔
10 وکٹ ہوتی ہیں تو 40 رن کو روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔
دو بڑوں کے ہاکی مقابلے میں گولڈ میڈل بھارت کے نام، پاکستانی خواتین کرکٹرز کی اونچی اڑان، آسٹریلیا پاکستان کرکٹ ٹاکرا، اور مصباح الحق کہیں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، اچھا ہوں۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ بھارت نے ایشین گیمز ہاکی گولڈ میڈل جیت لیا۔ فائنل میں اس کا مقابلہ تھا روایتی حریف پاکستان سے۔ پاکستان اپنے ایشیائی اعزاز کا دفاع کرنے میں ناکام رہا جو اس نے 4 سال پہلے چین میں حاصل کیا تھا۔ یوں بھارت 16 سال بعد دوبارہ ایشین چیمپئن بن گیا ہے۔ میں نے سابق اولمپئن حنیف خان سے پاکستانی ٹیم کی مجموعی کارکردگی کے بارے میں ان کی ماہرانہ رائے جاننی چاہی۔
پاکستان کی ٹیم نے سٹارٹ اچھا لیا تھا، لیکن بدقسمتی سے کہ پاکستان نے گول کرنے کے بعد جو ہے ڈیفینسو ہو گئی، اور فرسٹ اور سیکنڈ کوارٹر میں دونوں میں یہ ڈیفینسو رہے، اسی وجہ سے انڈر پریشر آ گئے۔ اگر یہ شروع سے ہی جو ہے گول کی ایک لیڈ لے لی تھی اور اتنی ارلی لیڈ مل گئی تھی تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے ان کو اٹیک پہ جانا چاہیے تھا، اٹیکنگ کھیلتے تو ان کی کنفرم ہوتی لیڈ جو ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں کیا اسٹریٹجی اپنائی تھی جس کی وجہ سے ٹیم انڈر پریشر ہو گئی۔
حنیف خان سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ پاکستان کو اب اولمپکس کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا، کتنا مشکل ہوگا یہ سب کچھ؟
دیکھیے پاکستان کی ٹیم جو ہے یہی ہے، کوئی میرے خیال سے 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں، ایک آدھی چینجز ہوتی ہے، نہیں تو سارے لڑکے وہی ہیں، اور ان سے آپ یہ امید کریں کہ ان کا گراف اب اوپر جائے گا تو اب ان کا گراف اوپر نہیں جائے گا، نیچے ہی آئے گا، کیونکہ ایک فیکٹر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور پھر 10-10 سال سے کھیل رہے ہیں، 8-8 سال سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کو چاہیے کہ لڑکوں میں چینجز لائیں، کچھ ڈومیسٹک ہاکی کا اسٹرکچر صحیح کریں تاکہ ان کو ٹیلنٹ زیادہ ملے۔
پاکستان اور آسٹریلیا کا کرکٹ میلہ متحدہ عرب امارات میں سجنے والا ہے، جس کی ابتدا اتوار کی رات دبئی کے T20 انٹرنیشنل سے ہو رہی ہے، اور پھر ہوں گے 3 ون ڈے اور 2 ٹیسٹ میچز۔ 5 سال میں پاکستانی ٹیم کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے جو وہ سعید اجمل کے بغیر کر رہی ہے۔ چیف سلیکٹر اور پاکستانی ٹیم کے مینیجر معین خان کے خیال میں ورلڈ کپ کو سامنے رکھتے ہوئے آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم سے یہ سیریز پاکستانی کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا امتحان ہے۔
بہت ہی بڑی سیریز ہے ورلڈ کپ سے پہلے، اور کسی بھی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کی پریپریشن میں اگر آپ کو اچھے اوپوننٹس کے خلاف، اچھی دنیا کی ٹیموں کے خلاف کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو یقیناً آپ کی پریپریشن میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ مینٹلی ٹف ہو جاتے ہو اگر آپ ایسی سیریز میں کلک کر جاتے ہو، جیت جاتے ہو۔
آسٹریلیا نے T20 کی کپتانی نوجوان ایرون فنچ کو سونپ دی ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک مرتبہ پھر شاہد آفریدی کو کپتان بنایا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں نوجوان کھلاڑیوں پر اعتماد کرنے کا حوصلہ اور جرت نہیں؟ یہ سوال میں نے ٹیم کے کوچ وقار یونس سے کیا۔
اس کا تو مجھے نہیں پتا جرت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ غالباً ہمارے پاس ابھی کوئی تیار نہیں ہے، شاید ہم خود بھی تیار نہیں ہیں کہ آگے اتنا لمبا چوڑا فیوچر میں دیکھ سکے، تو ہم واپس شاہد افریدی کے پاس گئے ہیں۔ شاہد افریدی ایکسپیرینس کیمپینر ہے، اس سے زیادہ ایکسپیرینس تو میرے خیال میں پاکستان کی ٹیم میں کوئی بھی اور نہیں ہے۔ شاہد افریدی نیچر وائز ویری اگریسو ہیں، تو مجھے امید ہے کہ وہ رزلٹ اچھے پروڈیوس کریں گے۔
میں نے سابق کپتان رمیز راجا سے بھی یہی جاننا چاہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ آگے کے بجائے پیچھے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے۔
نیا ٹیلنٹ جو آ رہا ہے وہ اس پائے کا نہیں ہے کہ ہم چیلنج کر سکیں پرانے پلیئرز کو، اور ہر ایک کی خواہش ہے آپ کی میری ہر ایک کی خواہش ہے کہ نئے اسٹارز ہم دیکھیں, مگر ایسا بننے میں کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے. اور جو پرانے بڈنگ پلیئرز ہیں وہ بہت دیر لے رہے ہیں اپنا امپروو ہونے کے لیے. ایگزامپل از عمر اکمل. عمر اکمل پچھلے آٹھ سال پانچ سات سال سے کھیل رہے, جتنا پوٹینشیل ان میں ہے, جتنا ٹیلنٹ ہے, وہ نکھرتا ہے پھر خوش ہو جاتے ہیں, پھر دو میچز میں اچھا کرتے ہیں. پھر تو پہلے تو جو آپ کے پاس اس طرح کا ٹیلنٹ ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور نیا ٹیلنٹ انفارچونیٹلی اس پائے کا نہیں ہے. ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے پھر اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے, اور فیوچر کی طرف بھی نگاہ رکھنی چاہیے. مگر آپ ہول سیل چینجز نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہول سیل چینجز اس لیول کی نہیں ہے, اس کوالٹی کی نہیں ہے کہ جس کی ہم توقع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
شاہد آفریدی کہتے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط کھلاڑیوں کا کھیل ہے اور وہ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں.
اس کرکٹ میں آپ کو نئے لوگ چاہیے, فریش بلڈ چاہیے, جو اچھے تگڑے ہوں, فیلڈ میں تگڑے ہوں. تو میرے خیال میں تو ایز اے کیپٹن بہت پازیٹو ہوں اپنے لڑکوں کے بارے میں, فلی کانفیڈنٹ بھی ہوں کہ انشاءاللہ اچھا ڈیلیور کریں گے. جس طرح ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہار جیت الگ چیز ہے, لیکن آن ڈے اچھا ڈیلیور کرنا, اچھی باڈی لینگویج آپ کی ہونی چاہیے, اچھی ایفرٹ آپ کی ہونی چاہیے, تو ریزلٹ ہمیشہ پازیٹو آتے ہیں.
میں نے پاکستان کی ون ڈے اور ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کو زحمت دی اور پوچھا کہ سری لنکا کے دورے میں جو گھاؤ لگے اسے بھلا کر ٹیم آسٹریلیا کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنی تیار ہے.
جو ہو گیا وہ ہو گیا, پازیٹو ہیں بڑے, انشاءاللہ پر امید ہیں کہ دوبارہ جو ہے ٹیم اچھی پرفارمنس کی طرف واپس آئے, کیونکہ اب کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں لڑکے, موسٹلی کچھ چیمپئنز لیگ میں کھیلے ہیں, تھوڑا سا واپسی ہوئی ہے کرکٹ میں, تھوڑا ٹچ میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے, ہماری کنڈیشنز ہیں جن میں ہم پہلے بہت زیادہ, ہمارا ایکسپیرینس ہے اس ٹیم کا, کوشش یہ ہوگی کہ ہم دوبارہ سے اپنی اچھی پرفارمنس اور جیت کی طرف واپس آئیں.
مصباح الحق سے میں نے پوچھا کہ کوچ وقار یونس نے آپ کی بیٹنگ کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے, تو کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟
Obviously آپ سچویشن کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ جا کے جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کے مطابق آپ ڈیسیجنز دیں. اور میرے خیال میں جو ایک پوسٹ ہے یا باڈی لینگویج ہوتی ہے آپ کی, وہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر بندے کی ایک طرح ہو. بہت زیادہ آپ دوڑتے ہوئے نظر آئیں اور بہت زیادہ وہ کرتے ہوئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی بندہ بہت زیادہ اگریسو ہے یا پازیٹیو ہے. میرے نزدیک جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو سچویشن ہوتی ہے اس ٹائم پہ, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے مطابق ڈیسیجن لوں. ظاہر ہے اگر آپ پچھلے دو یا تین سال میں یا چار سال آلموسٹ ہو گئے ہیں کپتانی میں, تو اگر اتنے رزلٹس آئے ہیں تو آبویسلی ایک اگریشن اور ڈیفینس کی ایک اچھی کمبینیشن تھا, تو تبھی ٹیم نے میرے خیال میں ڈلیور کیا ہے. ادروائز خالی اگر یہ ہوتا کہ جی وہ سارا کچھ ٹھیک نہ ہوتا, تو آپ انڈیا کو انڈیا میں کیسے ہرا کے آتے, آپ انگلینڈ کو 3-0 کیسے ہراتے, آپ ساؤتھ افریقہ سیریز کیسے جیت کے آتے, آپ نے ایشیا کپ جیتا, آپ نے ڈفرینٹ سیریزیں ویسٹ انڈیز سے جیت کے, بھائی ساری پرفارمنسز شو کرتی ہیں. آپ نے سری لنکا سے سیریز پہلے جیتی, پھر برابر کی, آبویسلی جیت ہار تو ہے.
جنوبی کوریا میں ہونے والے ایشین گیمز میں پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے چار سال پہلے والی کارکردگی دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر طلائی تمغہ جیت لیا. میں نے کپتان ثنا میر سے پوچھا کہ کون سی جیت زیادہ یاد رہے گی, چار سال پہلے والی یا یہ تازہ ترین؟
بالکل جی, سیکنڈ والے کو ڈیفینیٹلی ہم زیادہ مشکل کہیں گے, کیونکہ جب پہلے ہم نے کھیلا تھا تو اس وقت لیول آف کمپٹیشن بھی فرق تھا. اس وقت سری لنکا کی ٹیم ٹورنامنٹ میں نہیں تھی اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اس وقت اپنی کریئر کے سٹارٹ میں تھی. اب جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ ایسی ٹیم ہے جو ساؤتھ افریقہ کو بھی ہرا چکی ہے, سری لنکا کو کافی دفعہ ہرا چکی ہے, مطلب ایک کافی ایکسپیرینس سائڈ ابھی بن چکی ہے. اور سری لنکا کی ٹیم ایسی ٹیم ہے جو نیوزی لینڈ کو, ویسٹ انڈیز کو, ساؤتھ افریقہ کو ہرا چکی ہے, تو لیول آف کمپٹیشن بہت بہتر تھا پہلے سے. اور ٹیموں کا ڈفرنس ہے وومن کرکٹ میں انٹرنیشنلی کافی کم ہو گیا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایز فیوریٹ سینٹر ہوئے تھے, تو وہ ایڈڈ پریشر تھا, لیکن بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا اور دوبارہ ہم نے گولڈ پاکستان کے نام دیا.
ثنا میر سے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ فائنل میں آپ کی ٹیم ڈک ورتھ لوئس قانون کے تحت جیتی, کسی موقع پر یہ احساس ہوا کہ گولڈ میڈل ہاتھ سے گیا؟
سات اوور میں جب آپ کے پاس 10 وکٹ ہوتی ہیں تو 40 رن کو روکنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہماری اننگز ختم ہوئی تو ایک دم سے کلاؤڈ برسٹ آیا اور وہ کافی دیر کے لیے رہا, اور اس سے بنگلہ دیش ٹیم کو کافی فائدہ ہوا. اور کافی زیادہ مشکل ہوئی ہم لوگوں کو شروع میں بالنگ کرنے میں, لیکن اس کے بعد جو سینئر پلیئرز ہیں سعدیہ یوسف نے, سمیہ کی بالنگ, میری اور ندا, ان چاروں لوگوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو فیلڈنگ سائڈ تھی, جتنے پلیئرز تھے اندر فیلڈ میں سب نے بہت ذمہ داری دکھائی, رن آؤٹ ہم نے 3 کیے ہیں.
آئندہ ہفتے سنیے گا رنویر سنگھ کو دیکھ کر کون سا پاکستانی کرکٹر ذہن میں آتا ہے.
رام جی کے تاؤ دیکھو نظر میں, الاؤ دیکھو
ہاں رام جی کے تاؤ دیکھو نظر میں الاؤ دیکھو.
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
اور اسی کے ساتھ سیربین کا بھی وقت ختم ہوا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھی ماہ پارا صفدر, ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے لندن میں اسٹیفنی کوک اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے محمد عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے مدین میں گزشتہ روز ایک پولیس اہلکار کا سر قلم کیے جانے کے بعد نافذ کیا گیا کرفیو اب اٹھا لیا گیا ہے. بھارت کی شمالی ریاست بہار میں دوسہرے کے تہوار پر ایک تقریب میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے. ریاستی دارالحکومت پٹنہ سے اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. شام کی سرحدی شہر خوبانی پر دولت اسلامیہ کے شدید حملے جاری ہیں. ترکی کی سرحد پر موجود بی بی سی کے نامہ نگار نے مشرقی کنارے پر مارٹر گولوں, مشین گنوں اور دیگر ہتھیاروں سے حملوں کی آوازیں سنی ہیں. ہانگ کانگ کی حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں. مظاہرہ کرنے والے طلبہ نے الزام حکومت حامی افراد پر لگایا ہے, اور اقوام متحدہ کے مالی میں مشن کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے اس کے کم از کم 9 افراد کو قتل کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.